أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم ببعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. سورة حجرات کی تفسیر ہماری پچھلے کچھ دنوں سے چل رہی ہے، جس میں جو دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایمان والوں سے براہ راست مخاطب ہو کر کے کہ اے ایمان والوں، اپنی آوازوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے اونچا نہ اٹھاؤ، اور آپس میں اس طریقے سے نہ کھل کر بات کرو، زور سے بات کرو، جیسے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، نبی کے سامنے ایسے بات نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، اکارت ہو جائیں، اور تمہیں اس کا علم بھی نہ ہو، شعور بھی نہ ہو، لا تشعرون، کہ تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو کہ یہ تمہارے ساتھ ہو چکا ہے. پہلے ہم اس کے بارے میں کچھ چیزیں جو رہ گئی تھیں وہ پڑھتے ہیں. پیج نمبر 101 کے اوپر معارف القرآن والیوم نمبر 7 سے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ادب سے متعلق جو باتیں تھیں وہ پیج نمبر 100 کے اوپر ہم نے پڑھ لی. پھر ہم نے مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، یہ پیج نمبر 100 کے اوپر تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں کیسے رہنا چاہیے. پھر اس کے بعد 101 کے اوپر روضہ اقدس کے سامنے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کا خیال رکھنا ہوتا ہے، تو یہ بھی تھا نا. تو اس کے تحت ہم نے یہ باتیں تھوڑی سی ڈسکس کری تھیں کہ مواجہ شریف کے اوپر جب سلام پیش کرنے کے لیے مسجد نبی میں جاتے ہیں تو چاہے آگے سے جائیں مرد یا پیچھے سے جائیں جیسے عورتیں ہوتی ہیں. مردوں میں تو مواجہ شریف پہ سلام پیش کرنے کے لیے جو جاتے ہیں تو اس مقام کے اوپر بھی آواز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے کہ وہاں پر بھی کوئی بے ادبی نہ ہو. وہاں پر مواجہ شریف کے اوپر باقاعدہ یہ آیت لکھ کر کے بھی لگائی ہوئی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، جو بھی آیت ہم نے جو پڑھ رہے ہیں نا، یہ آیت وہاں پر لکھ کر کے بھی لگائی گئی ہے تاکہ آنے والے جو ہیں ان کو یاد دہانی بھی ہوتی رہے. تو یہ مواجہ شریف کے ادب جو ہے وہ 101 پیج کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ قاضی ابو بکر ابن عربی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ادب آپ کی وفات کے بعد بھی ایسا ہی واجب ہے جیسا کہ حیات میں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. اسی لیے بعض علماء نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے سامنے بھی زیادہ بلند آواز سے سلام و کلام کرنا ادب کے خلاف ہے. اسی طرح جس مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی یا بیان کی جا رہی ہوں تو اس میں بھی شور و شغب کرنا بے ادبی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہو رہا ہو اس وقت سب کے لیے خاموش ہو کر اس کا سننا واجب اور ضروری تھا. اسی طرح بعد وفات جس مجلس میں آپ کا کلام سنایا جا رہا ہو وہاں شور و شغب کرنا بے ادبی ہے. ٹھیک ہے، تو جو متکلم ہوتا ہے کلام کرنے والا، ٹھیک ہے نا، تو اگر وہ عظمت والا ہو تو اس کا کلام بھی عظمت والا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ ایک عام مسلمان بھی بات سمجھتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے اور قرآن کا ادب کتنا زیادہ ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے، وہ کسی کمتر شخصیت کا کلام نہیں ہے، کسی غیر اہم شخصیت کا کلام نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کا کلام اللہ کی وجہ سے، کیونکہ نسبت ہے اس کو اللہ کے ساتھ، تو قرآن کا کتنا ادب کرتے ہیں. تو بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام کیا ہے؟ وہ حدیث مبارکہ ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ادب کی شان میں اگر ہم اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا خیال کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی شان کا بھی خیال کرنا ہے. تو حدیث مبارکہ کا بھی ادب کرنا ہے جیسے کہ ہم قرآن مبارکہ کا ادب کرتے ہیں. ظاہر ہے اتنا تو فرق ہے کہ جی وہ اللہ کا کلام خالق کا اور یہ مخلوق, لیکن اللہ کے نبی کا کلام, لیکن ادب جو ہے وہ ہم نے حدیث کا بھی کرنا ہے. تو حدیث کی جو مجلس ہوتی ہے, جو کہ کیا مجلس ہوتی ہے, ایک تو حدیث کی مجلس ہوتی ہے فارمل مدارس کے اندر جب حدیث مبارکہ پڑھائی جا رہی ہوتی ہے, تو وہاں پر تو صرف اور صرف حدیث کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا. حدیث پڑھتے ہیں, پھر اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں, اس حدیث کے شان ورود, حدیث کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بیک گراؤنڈ میں حدیث فرمائی تھی تو اس بیک گراؤنڈ کو شان ورود کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ اس حدیث کے اندر جو ہمارے لیے فقہی مسائل ہیں یا اخلاق کے مسائل ہیں یا حکمت کی باتیں ہیں وہ سب ڈسکس کی جاتی ہیں. تو یہ تو ایک فارمل حدیث کی کلاس ہوتی ہے, لیکن ایک وہ مجلس ہوتی ہے کہ جس کو کہ حدیث کی مجلس کہتے نہیں ہیں, لیکن اس کے اندر ایک عمومی اصلاحی بات ہو رہی ہوتی ہے جس کے اندر حدیثیں بھی ذکر کی جا رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ مجلس بھی جو ہوتی ہے نا حدیث کے متصل ہونے کی وجہ سے, وہ مجلس بھی ادب والی مجلس بن جاتی ہے. اچھا, اس کے اوپر کسی نے سوال کیا تھا پچھلی کسی کلاس میں کہ نبی علیہ السلام کے جو روضہ مبارک ہے اس کے اوپر سلام پیش کرتے ہیں تو وہ سلام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو من و عن پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب اللہ تعالیٰ پہنچواتے ہیں اپنے فرشتوں کے ذریعے سے سارے کام کرواتے ہیں, تو جیسے ہم سلام پیش کرتے ہیں تو پہنچ جاتا ہے, حتیٰ کہ کلام بھی کرتے ہیں نبی علیہ السلام سے تو کلام بھی پہنچ جاتا ہے. تو اس کے اوپر سوال یہ کیا تھا کہ مومنین کی جو ارواح ہیں, روحیں ہیں, تو وہ تو علیین میں ہوتی ہیں, تو پھر جو جسد یعنی جو جسم ہوتا ہے قبر کے اندر, تو جسم تک یہ ساری کا سارا شعور کیسے پہنچتا ہے کہ وہ آپ کی بات سن سکتا ہے, وہ آپ کی بات کا جواب دے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, یعنی ایسا جواب جو کہ آپ کو سنائی نہ دے, لیکن بہرحال جواب تو دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر یہ کیسے ہوتا ہے جب روح ہوتی نہیں ہے اس کے اندر؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں, قبر کے اندر روح ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن قبر میں جو روح ہوتی ہے یہ روح کی ایک دوسری شکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور جو علیین کے اندر روح ہوتی ہے وہ اسی روح کی دوسری شکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو روح کے مختلف درجے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک اصل روح ہوتی ہے جو کہ علیین میں ہی ہوتی ہے مومنین کی, اور کافرین اور فاسقین کی جو روح اصلی ہوتی ہے وہ سجین میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن قبر کے اندر جو روح ہوتی ہے وہ اس روح یعنی اس روح کا ایک عکس ہوتا ہے, ایک سایہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو کہ قبر کے اندر ہوتا ہے. قبر میں جو عذاب دیا جاتا ہے یا قبر میں جو اکرام کیا جاتا ہے یا قبر میں جو بھی معاملات پیش آتے ہیں نا, جیسے کہ سلام سنائی دیتا ہے اور سلام کے جواب دیتے ہیں, یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ اس عکس کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے, اس سائے کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو قبر کے اندر بھی روح ہوتی ہے لیکن وہ اس روح اصل روح کا سایہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تفسیر کے ساتھ جو ہے وہ تیسرے پارے کے جن لوگوں نے تفسیر ہمارے ساتھ پڑھی ہے تو اس میں سورہ نازعات کے آخر میں یہ ساری کی ساری ڈسکشن شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی ہے اور اس کو ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی کلاسز میں مردوں اور عورتوں دونوں میں ڈسکس کیا بھی ہے. ٹھیک ہے, کسی کو کوئی سوال ہو تو مزید پوچھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک مسئلہ لکھا ہے مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اس پیج پر کہ جس طرح تقدم علی النبی کی ممانعت میں علماء دین بحیثیت وارث انبیاء ہونے کے داخل ہیں. ٹھیک ہے, کہ چونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء, ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں, تو وارث کون ہوتا ہے کہ جس کو کہ اپنے موروث, ٹھیک ہے, جیسے کہ باپ ہوتا ہے جب وہ مر جاتا ہے تو اس کے ورثاء کو باپ کی تمام ملکیت میں سے حصہ ملتا ہے. ٹھیک ہے نا, اگر باپ کا ایک باغ تھا تو وہ باغ بھی تقسیم کیا جائے گا بیٹوں میں بیٹیوں میں, اگر باپ کا ایک گھر تھا تو وہ گھر بھی تقسیم کیا جائے گا, حتیٰ کہ باپ کے جو کپڑے تھے وہ کپڑے بھی تقسیم کیے جائیں گے. باپ کے استعمال کی جو بھی چیزیں تھیں وہ سب کا سب جو ہے وہ ورثہ میں تقسیم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, باپ کی اپنی ملکیت ختم ہو جاتی ہے اس کی موت کے بعد اور ورثہ میں وہ ملکیت ٹرانسفر ہو جاتی ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم وارث کو ملکیت دیں یا نہ دیں, وہ تو ہمارا فعل ہے اور ہمیں اس کے حساب سے جزا اور سزا ملے گی. اگر ہم ورثہ کو ملکیت دے دیں تو ہمیں جزا ملے گی, اگر ہم ملکیت نہ دیں تو ہمیں سزا ملے گی. لیکن ملکیت تو ہو چکی ہے, ٹھیک ہے, باپ کی چیز ختم ہو چکی. یہ باپ کی جو نشانی والا کانسیپٹ ہے نا ہمارے معاشرے کے اندر, کہ باپ کی نشانی کے طور پر ہم اس چیز کو جو ہے وہ تقسیم نہیں کرنا چاہتے, ठीक है, ये हमारी अपनी बनाई हुई, हमारी अपनी घड़ी हुई चीज है, ठीक है ना। बाप की निशानी नाम की कोई चीज नहीं होती। बाप की निशानी अगर सारे वरसा मुत्तफिक हैं कि जी हम इस चीज को नहीं तकसीम करना चाहते, सब इत्तेफाक के साथ उस चीज को कॉमन रखना चाहते हैं, डिवाइड नहीं करना चाहते, ठीक है, तो फिर तो ठीक है, वो आप रख लें बाप की निशानी के तौर पर, माँ की निशानी के तौर पर, ठीक है। लेकिन अगर एक वारिस भी एग्रीड नहीं है इस बात के ऊपर, वो चाहता है कि नहीं मुझे इसमें से अपना हिस्सा चाहिए, तो अब आप उस चीज को बाप की निशानी, माँ की निशानी के तौर पर नहीं रख सकते। अगर आप रखेंगे तो ये आप उसका हक गसब करने वालों में शामिल होंगे, ठीक है ना। अपने किसी भाई अपनी बहन का हक जो है वो मारने वालों में शामिल होंगे, और इस हक मारने का जो है वो अल्लाह ताला के यहाँ बड़ा शदीद अजाब होता है, ठीक है। तो वारिस को तो सब कुछ मिलता है, तो उलमा जो है वो नबी के वारिस हैं, तो इस वजह से नबी के की जो शान है ना, वो शान भी उलमा में डिस्ट्रीब्यूट हुई है, ठीक है ना। अब जब डिस्ट्रीब्यूट होती है तो जाहिर है क्वांटिटी तो वैसी नहीं रहती ना, ठीक है। 100% बाप के पास था, तो जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो किसी के हिस्से में 50% आएगा, किसी के हिस्से में 45% आएगा, किसी के हिस्से में 20% आएगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट तो होगा ना, मिलेगा तो ना सबको उसमें से हिस्सा। तो इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अदब है, उस अदब में हिस्सा जो है वो उलमा कराम को भी मिलता है। तो जिस तरह तकद्दुम के भाई के नबी के आगे नहीं तुम जाओ, वो उलमा भी उसके मुस्तहिक होते हैं। उसी तरीके से फरमाया कि रफ़े सौत का भी यही हुक्म है कि अकाबिर उलमा की मजलिस, अकाबिर का मतलब होता है जो सीनियर उलमा होते हैं, ठीक है। वैसे तो जूनियर आलिम की भी इज्जत करनी चाहिए, लेकिन जो बहुत सीनियर हो जाते हैं और बुजुर्ग बुजुर्गों में शामिल हो जाते हैं, उनको अकाबिर कहा जाता है। तो उन उलमा की मजलिस में तो अपनी आवाज को पस्त रखना चाहिए, इतनी बुलंद आवाज से ना बोले जिससे कि उनकी आवाज दब जाए, ठीक है। खुसूसन जब बुजुर्ग हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो उनकी आवाज जो है वो जरा हल्की भी हो जाती है, तो अब उनकी आवाज के दबने का और भी ज्यादा खदशा होता है कि अगर लोग बोलना शुरू हो जाएंगे तो उनकी आवाज पे दब जाएगी। अब ये बोलना जो है वो सिर्फ इस तरह से नहीं कि आप जोर जोर से बोल रहे हैं तो उनकी आवाज दब गई, बल्कि आवाज दबाने का तरीका ये भी हो सकता है कि वो अपनी कोई बात करना चाह रहे हैं लेकिन आप जो है वो बात करने का मौका ही नहीं दे रहे हो, ठीक है ना। आपने खुद जो है वो कोई टॉपिक स्टार्ट कर दिया है, ठीक है ना। अब वो टॉपिक जो है वो आप चलाए चले जा रहे हैं, लोगों से डिस्कस किए चले जा रहे हैं, और वो शेख साहब जो है वो खामोश बैठे हुए, उनको मौका ही नहीं मिल रहा बात करने का, तो ये भी तो आवाज दबाना ही है ना, तो ये भी बेअदबी होगी, ठीक है। तो इस बेअदबी का कुछ ना कुछ सजा जो है वो इवन अपने मकाबिर उलमा के साथ भी अगर की जाए तो मिलता है। अंतहवता अमालुकुम अंतुम ला तशुरून, इस के तहत कुछ अकीदे से मुताल्लिक उन्होंने अहम बात लिखी है जो कि हमारे लिए काफी एप्लीकेबल भी है। वो बज़ाहिर एक लगता है कि जी बड़ी ये सोफिस्टिकेटेड किस्म का एक अकीदे का मसला यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, वो तो है ये, लेकिन हम पर भी अप्लाई होता है। वो कैसे, तो देखते हैं कि लफ्ज अंतहबता मफूल लहू है ला तरफाऊ का, जिसमें हुक्म की इल्लत बताई गई है, यानी वजह बताई गई है कि तुम अपनी आवाज को क्यों ना बुलंद करो, क्योंकि अगर करोगे तो तुम्हारे आमाल जो है वो कहीं नाकारा ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, तो बहस में मजदर ये छोड़े इसको, यानी खशियतन अंतह बता मानी आयत के ये हुए कि अपनी आवाज को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज पर बुलंद ना करो, बस सबब इस खतरे और खौफ के कि कहीं तुम्हारे आमाल जाया ना हो जाए और तुम्हें खबर भी ना हो। अब इस जगह ना कुतियात शरिया और उसूल मुसलमा के एतबार से चंद सवाल पैदा होते हैं। कुलियात शरिया क्या चीज होती है कि अगर शरीयत को हम कुल के तौर पर देखें, ठीक है, एक तायराना निगाह डालें शरीयत के ऊपर, शरीयत के उसूलों के ऊपर, ठीक है, तो वो कह जाएगा कुल, यानी कुलियात शरिया, ठीक है। कुल्ली का मतलब वो मुंह से कुल्ली करना मुराद नहीं है, बल्कि कुल्ली बमाने जो कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म, ठीक है। तो शरीयत को अगर हम कॉम्प्रिहेंसिवली देखें और जो उसूल है शरीयत के अंदर मुसल्लमा उसूल, यानी एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स ऑफ शरिया, मुसल्लमा उसूल का मतलब एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स ऑफ शरिया, तो उनके एतबार से ना फिर चंद सवाल जहन में पैदा होते हैं। वो क्या, एक ये कि हबते आमाल यानी आमाल सालिहा को जाया कर देने वाली चीज तो इत्तेफाक अहले सुन्नत वल जमात सिर्फ कुफर है, यानी इंसान जब काफिर हो जाता है तो उसके पिछले आमाल ختم ہو جاتے ہیں, زیرو ہو جاتے ہیں, نل اینڈ وائڈ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, چاہے کتنے اچھے اعمال کیے اس نے, لیکن اگر کافر ہو گیا, اس کا عقیدہ جو ہے وہ کفر والا بن گیا, تو سب کا سب ختم, زیرو ہو گیا سب کا سب. ٹھیک ہے, تو یہ اہل سنہ والجماعت کے جو علماء ہیں, جو کہ دین کو کیسے سمجھتے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی روشنی میں سمجھتے ہیں, صحابہ کرام کی سنت کی روشنی میں سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, دین کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, تو ان کو کیا کہتے ہیں, اہل سنہ والجماعت. پہلے بھی ہم یہ شروع میں ڈسکشن کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, کہ وہ کیا تھا وہ کانٹیکسٹ, کہ تفسیر پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا, بالکل شروع میں ہم نے بات کری تھی, تو وہاں پر اہل سنہ کی ڈیفینیشن بھی آپ سے ڈسکس کری. تو ان کے نزدیک کفر سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں, کسی ایک معصیت اور گناہ سے دوسرے اعمال صالحہ ضائع نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا, یعنی آپ نے نیکی کا کام کیا, اب نیکی کا کام کے لیے آپ کے سامنے شرط بھی بیان کی گئی تھی. ٹھیک ہے, کہ نیکی کا کام ہوتا کیا ہے, کس چیز کو نیکی کہتے ہیں. تو نیکی کا کام کیا تھا, کہ جو کہ اللہ کی رضا اور جنت کی جزا کے لیے کیا جائے, اس کو نیکی کہتے ہیں. اور یہ نیکی جو ہوتی ہے نا, یہ نیکی اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, جو اس نیت کے ساتھ کی جائے اور ظاہر کرنے والا ایمان والا ہو. ٹھیک ہے, کافر اگر اللہ کی رضا اور جنت کی جزا کے لیے نیکی کرے, کر سکتا ہے کافر, کوئی ایسا عمل کر سکتا ہے جس میں کہ اپنے بنانے والے کو خوش کرنا چاہتا ہو, رائٹ, اور مرنے کے بعد جو ہے وہ اس کو بھی پتا ہے, کیونکہ وہ بھی عیسائی ہے یا وہ بھی یہودی ہے, تو اس کو یہودی عیسائی ہونے کی وجہ سے پتا ہے کہ جی دیر از اے پیراڈائز. ٹھیک ہے, تو پیراڈائز کے اندر کچھ نہ کچھ ملے گا میرے اس نیک عمل کی وجہ سے, تو میں اس پیراڈائز کے جزا کے لیے میں نیک عمل کر رہا ہوں. لیکن ہے وہ کافر, تو وہ کافر کیوں ہے, حالانکہ اللہ کو بھی مانتا ہے اور جنت جہنم کو بھی مانتا ہے, تو پھر وہ کیوں کافر ہے؟ اس کا جواب اگر آپ لوگ دیں, اللہ کو بھی مانتا ہے, جنت جہنم کو بھی مانتا ہے, پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں وہ کافر ہے, تو پھر کافر کیسے بن گیا بھائی؟ یہ بنیادی عقیدے کی باتیں ہیں, تو یہ اگر ہمیں نہیں پتا ہوں گے تو پھر ہم آگے کیا کریں گے؟ تو پھر وہ کیوں کافر ہے؟ کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہیں مانا. ٹھیک ہے نا, جبھی تو وہ یہودی ہے کیونکہ اس نے نہیں مانا, جبھی تو عیسائی ہے کیونکہ اس نے نبی علیہ السلام کو نہیں مانا, تو اس وجہ سے وہ کافر ہی ہے. تو اس کی بھی نیکی جو ہے نا, یہ نیکی قبول نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے, تو ہم اس قسم کی نیکی کی بات نہیں کر رہے, ہم اس قسم کی نیکی کی بات کر رہے ہیں جو کہ قبول کر لی گئی ہو. تو اب یہ نیکی جو قبول کر لی گئی ہے نا, یعنی نام اعمال میں لکھ دی گئی ہے, اب اگر وہ کوئی اور گناہ کرتا ہے, جیسے جھوٹ بول رہا ہے, کسی کو قتل کر دیا اس نے, رائٹ, کسی سے جو ہے وہ حسد کر رہا ہے, تو اس سے یہ جو مقبول نیکی اس کے نام اعمال میں لکھی ہوئی ہے, یہ نیکی اریز نہیں کر دی جائے گی. ٹھیک ہے نا, ڈیلیٹ نہیں کر دیا جائے گا اس نیکی کو. ٹھیک ہے, تو پھر وہ کیا ہے جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام, حسد جو ہے وہ اعمال کو ضائع کر دیتا ہے, نیکیوں کو کھا جاتا ہے, جیسے کہ آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو پھر یہ والی حدیث کا کیا مطلب ہے جی, حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے؟ ایک منٹ, پھر قیامت کیا مطلب ہے جب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ کسی معصیت اور گناہ سے دوسرے ہمارے صالحہ ضائع نہیں ہوتے, پھر حسد کیسے کھا جاتا ہے؟ سورہ یاسین نہیں پڑھی, یاد نہیں تھی؟ سورہ یاسین میں کیا پڑھا تھا؟ کانسیپٹ سمجھایا تھا نا آپ کو کہ کیا تھا, ایک ہوتی ہے نیکی کا, نیکی کی اصل. ٹھیک ہے, ایک ہوتی ہے کہ جو آپ نے نیکی کری ہے نا, تو نیکی کا ایک اپنا ایک بدن ہوتا ہے, ایک اپنی ایک فارم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور دوسری کیا چیز ہوتی ہے, اس نیکی کے اثرات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک نیکی خود ہوتی ہے اور ایک نیکی کے اثرات ہوتے ہیں. اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ اثرات میں ایک تو یہ تھا کہ آپ نے کسی اور کو نیکی کے کام کے اوپر ابھارا, تو اب وہ جو نیکی کر رہا ہے تو وہ آپ کی نیکی کا اثر ہے. اس کی نیکیاں جو ہے نا, وہ آپ کی نیکیاں نہیں ہیں, لیکن اس کی نیکیاں آپ کے نام اعمال میں لکھی کیوں جائیں گی؟ کیونکہ وہ آپ کی نیکی کا اثر ہے. اور دوسری کیا چیز ہوتی ہے کہ جب آپ نیکی کرتے ہیں تو آپ کی زندگی کے اندر برکت آتی ہے, ٹھیک ہے, آپ کے دل کے اندر حقیقی معنوں کا اطمینان آتا ہے نیکی کرنے سے. تو حسد جیسے جو گناہ ہوتے ہیں نا, یہ حسد جیسے گناہ یہ اس اطمینان کو زائل کر دیتے ہیں, یہ ان برکتوں کو آپ کی زندگی سے ختم کر دیتے ہیں, ان نیکیوں کو نام اعمال سے اعتراض نہیں کر دیتے, ٹھیک ہے. اسی وجہ سے ہم نیکیاں کتنی ساری کرتے ہیں, رمضان میں تو ماشاءاللہ دھنا دھن نیکیاں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن چونکہ ہم اپنی زندگیوں سے حسد کو ختم نہیں کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو اس طرح کے اور بھی جو گناہ ہیں, تو اس وجہ سے نا ہم ان نیکیوں کی برکتوں سے محروم رہتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم اطمینان قلب سے محروم رہتے ہیں. ہمارے قلب میں ہر وقت جو ہے وہ ایک کسک کی کیفیت رہتی ہے, ہر وقت جو ہے ایک ٹینشن میں رہتے ہیں, ہر وقت جو ہے ایک دوسروں کے خلاف جو ہے نفرت, کدورت, کینہ, بغض, بھائی ہر وقت اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں. کیوں چلتی رہتی ہیں بھائی؟ حالانکہ اتنی نیکیاں کر رہے ہیں, اتنی تلاوتوں پہ تلاوتیں کرے چلے جا رہے ہیں, کرے چلے جا رہے ہیں, کرے چلے جا رہے ہیں, ماشاء اللہ کرنا بھی چاہیے, میں آپ کو ڈسکریج بالکل بھی نہیں کر رہا کہ نہ کریں, کرے چلے جا رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی کرے چلے جا رہے ہیں, تو ان گناہوں سے جو ہے نا یہ ہمارے اثرات جو ہے نا یہ زائل ہوتے رہتے ہیں. تو خیر یہاں پر اس کی بات نہیں ہو رہی, یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ کسی معصیت سے اعمال صالحہ ضائع نہیں ہو رہا, ان کے اثر بے شک ضائع ہو جاتا ہے لیکن اعمال خود ضائع نہیں ہوتے. تو یہاں پر خطاب مومنین اور صحابہ کو ہے, اور لفظ یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ ہے, جس سے اس فعل کا کفر نہ ہونا ثابت ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو تم نے آواز کے بڑھانے کا معاملہ کیا ہے تو تم کافر ہو نہیں گئے ہو, کیونکہ اگر کافر ہو گئے ہوتے تو اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنو کہہ کے کیوں خطاب کرتا, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے کسی ایک معصیت اور گناہ سے دوسرے اعمال صالحہ ضائع نہیں ہوتے, اور یہاں خطاب مومنین اور صحابہ کرام کو ہے, اور لفظ یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ ہے, جس سے اس عمل اس فعل کا کفر نہ ہونا ثابت ہوتا ہے. تو حبط اعمال کیسے ہوا پھر؟ دوسرا یہ اشکال یا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح ایمان ایک فعل اختیاری ہے, جب تک کوئی شخص اپنے اختیار سے ایمان نہ لائے تو وہ مومن نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, کتنی اہم بات کر رہے ہیں. ایمان ایک فعل اختیاری ہے, کیا مطلب؟ کہ آپ کا نام خالی مسلمان ہے, ٹھیک ہے نا, یا آپ کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ نے اختیاراً ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ جس سے کہ آپ کا ایمان والا ہونا ثابت ہوتا ہو. تو آپ دنیا کی نظر میں تو مسلمان کہلاتے رہیں گے لیکن اللہ کی نظر میں آپ مسلمان نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے, اس لیے کہ ایمان جو ہے نا یہ اختیار کے ساتھ انسان چوز کرتا ہے, ٹھیک ہے, یہ بے اختیار والا معاملہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو بے اختیار کوئی کام انسان کیے چلے جا رہے ہیں بغیر نیت کے, بغیر ارادے کے, بغیر کچھ سوچے ہوئے, ٹھیک ہے, تو اس سے وہ چیز جو ہوتی ہے نا وہ انسان کا عمل نہیں کہلاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر ایک تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جی ایمان کو اختیار کرنا پڑتا ہے. اب ایمان کو اختیار کرتے کیسے ہیں؟ اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ جس دن بچہ بالغ ہوتا ہے, کیونکہ بالغ ہونے سے پہلے تو ویسے بھی اٹس ایررلیونٹ, ٹھیک ہے, ویسے بھی حساب کتاب نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے یہاں, ٹھیک ہے, بلوغت سے پہلے آپ کے پاس, آپ کے اوپر نمازی فرض نہیں ہوتی ہے, آپ کے اوپر جو ہے وہ شریعت کے احکام فرض نہیں ہوتے ہیں, پردہ واجب نہیں ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں تو بلوغت سے پہلے واجب نہیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو بلوغت کے بعد کی ساری ڈسکشن ہے کہ بلوغت کے بعد جو ہے وہ پھر آپ کا ہر عمل جو ہے وہ نام اعمال میں لکھا جا رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, نیک عمل جو ہے وہ دائیں طرف اور برا عمل جو ہے وہ بائیں طرف لکھا جا رہا ہوتا ہے. تو ساری کی ساری ڈسکشن تو بلوغت کے بعد شروع ہوتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ بلوغت کے بعد جو ہے وہ ہر بچہ اس نے اگر اختیار کے ساتھ کلمہ شہادت نہ پڑھا تو اب وہ مسلمان نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ بھئی ہر کو ہر ایک کے سامنے پھر کلمہ شہادت رکھا جائے گا کہ ہاں بھئی do you choose to be a Muslim, کیا تم اسلام کو اختیار کرتے ہو, اور اس سے پوچھا جائے گا اور وہ ہاں یا نہ میں جواب دے گا تو پھر فیصلہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہ جی یہ واقعی مسلمان ہے کہ مسلمان نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا, بلکہ یہ چیز جو ہے نا یہ دنیا کے رجسٹر کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کے رجسٹر کی بات ہو رہی ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کے سامنے کوئی اس طرح سے الگ سے بیٹھ کر کے کلمہ کسی کے سامنے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ یہ جو بچہ ہے یہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے, یہ مسلمان نام کے ساتھ ہے, ठीक है, मतलब ये सारी चीजें हैं, तो इसकी वजह से ना ये तो मुसलमान ही माना जा रहा है ना। अब जो है वो अल्लाह ताला ने इसके दिल के जो जो नजरियात हैं, बल्कि कहना चाहिए कि अकल के जो नजरियात हैं, अकल में जो इसकी सोचे हैं ना, उस अकल की सोचों की बुनियाद पर अल्लाह ताला के रजिस्टर में अल्लाह ताला के यहां इसको मोमिन या काफिर लिखा जाता है, इसके दिल के नजरियात की बुनियाद पर। क्योंकि अल्लाह ताला दिलों का हाल जानते हैं, अल्लाह ताला जानते हैं कि ये क्या सोचें इसके जहन में चल रही हैं। क्या ये मेरा तस्करा सुन करके कहते हैं ना जी हूं, करते रहते हैं जी इस तरह की बातें हैं, बड़ी सुनी है हमने इस तरह की बातें, इन माँ बाप के पास तो और कोई बातें करने को है ही नहीं। ठीक है ना, 12 साल का बच्चा बालिग हो गया और उसने माँ बाप से जब अल्लाह का तस्करा सुना तो अपने दिली दिल में इस तरह की बातें कर रहा है कि भाई इनके पास और यानी इस फजूल डिस्कशन के अलावा और कोई डिस्कशन है नहीं। या कभी उनको कान पकड़ करके जो है वो आपने किसी शेख की मजलिस में बिठा दिया और मौलाना साहब शेख साहब जो हैं वो दीन इस्लाम के बारे में जब वो बातें बता रहे हैं, आखिरत के बारे में बातें बता रहे हैं, तो अब वो जो है ना वो इधर उधर सर नीचे करके, क्या मुसीबत है, किधर फंस गया हूं मैं, किधर फंस गया हूं मैं, किधर ला करके मेरे अब्बा ने आग ला करके मुझे बिठा दिया है। ठीक है ना, ये जो मौलवी साहब हैं इनको तो बस इन तखय्युलात के अलावा और कोई काम ही नहीं है करने को, है इसी वजह से तो जो हमारी जो नस्ल है सो कॉल्ड जो इस्लाम मुसलमानों की नस्ल होती है, तो इसलिए कि मुसलमानों से तो उसको वैसे भी कोई वास्ता नहीं है ना, दीन इस्लाम मुसलमान तो दीन इस्लाम की वजह से होते हैं मुसलमान। ठीक है, तो दीन इस्लाम से तो वैसे ही बदजन हो चुका है। ठीक है ना, लेकिन उसको फिक्र किस बात की होती है, अपने वतन वालों की फिक्र बेशक होती है। ठीक है ना, ऐसा मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ नाउज बिल्ला के, जो कि बालिग हो गया लेकिन दीन से बिल्कुल बेजार हो चुका है। ठीक है ना, दीन के खिलाफ उसके अंदर नजरियात बैठ चुके हैं। ठीक है ना, किताबें पढ़ पढ़ करके, इंटरनेट पे ब्राउजिंग कर करके, और जो है वो अपने स्कूल के अंदर जो है वो टीचर से बातें सुन सुन करके, स्कूल की किताबें पढ़ पढ़ करके वो एथियस्ट हो चुका है बच्चा। ठीक है ना, तो अब वो बच्चा जो है ना उसको फिक्र जो है वो इस्लाम की तो है नहीं कोई, तो फिर वो जो कहते हैं ना कि जी तभी तो मुसलमान इतने पस्त हैं, तो वो मुसलमान से उसकी मुराद क्या होती है, मुसलमान से उसकी मुराद जो है ना वो उसकी उसकी जुबान बोलने वाले लोग या उसके मुल्क के रहने वाले लोग, हम वतन लोग, ये मुराद होती है कि तभी तो मेरे हम वतन इतने पस्त हाल है दुनिया के अंदर, क्योंकि इन मौलवियों को जो है सिवाय मरने के बाद के तखयलाती ख्यालात को डिस्कस करने के अलावा और कुछ आता ही नहीं है, कभी उन्होंने कोई काम की बात ही नहीं करी, राइट। इस तरह की बातें उसके जहन में चल रही हैं, अब वो बालिग हो चुका है, तो ये जो सारी की सारी बातें चल रही हैं, ये अल्लाह ताला को सबका इल्म हो रहा है। ठीक है, अल्लाह ताला को इल्म हो रहा है, तो ये जो ये कर रहा है ना इस तरह की बातें, ये अपने इख्तियार से ये बातें सोच रहा है, अपने इख्तियार से सोच रहा है। ठीक है ना, तो इस इख्तियार की वजह से अब ये बच्चा जो है ये कुफर के अंदर दाखिल हो चुका है, इख्तियार की वजह से, ये गैर इख्तियारी फेल नहीं है इसका। ठीक है, क्योंकि दिमाग को वो इस्तेमाल कर रहे हैं ना इन सोचों के लिए, तो दिमाग जो है वो तो एक बॉडी ऑर्गन होता है, तो उस बॉडी ऑर्गन के जरिए से वो ये अमल कर रहा है, ये सोच का अमल कर रहा है। ठीक है, तो ये इख्तियारी फेल है, तो ये इख्तियारी फेल जो होती है ना, ये इसकी इतनी इंपॉर्टेंस होती है कि भाई हम यानी ये नहीं है कि जी कोई हमसे बैठ कर कलमा पढ़वाए, इख्तियारी तौर पर पूछे कि जी तुम बताओ जी तुम बड़े हो के मुसलमान आगे बनना रहना चाहते हो कि मुसलमान नहीं रहना चाहते हो, बल्कि ये इख्तियारी फेल लम्हा लम्हा हमसे सादर हो रहा होता है, लम्हा लम्हा हमारी सोचें चल रही होती हैं, हमारे आमाल चल रहे होते हैं और अल्लाह ताला उन सब से वाकिफ होते हैं। ठीक है, तो ये है ईमान एक फेले इख्तियारी है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जब ईमान एक फेले इख्तियारी है ना, तो उसी तरीके से कुफर भी एक फेले इख्तियारी होता है। ठीक है, तो आगे फरमाते हैं कि जब तक तो कोई शख्स अपने इख्तियार से ईमान ना लाए तो वो मोमिन नहीं होता। ठीक है, अब ये सिर्फ कॉन्वर्ट्स की बात नहीं हो रही, मैंने आपके सामने बात इसी वजह से इतनी लंबी समझाई है कि ये एक मुसलमान बच्चे की भी बात हो रही है जब वो बालिग हो जाता है। सिर्फ कॉन्वर्ट्स नहीं कि जी जो के ईसाई घराने में पैदा हुआ था, हिंदू घराने में पैदा हुआ था, यहूदी घराने में पैदा हुआ था, अब जो है वो कन्वर्ट होकर मुसलमान हो रहे हैं। ठीक है, तो अपने इख्तियार से जब कोई ईमान जब तक कोई ईमान ना लाए वो मोमिन नहीं होता। इसी तरह कुफर भी हमारे इख्तियारी है, जब तक कोई शख्स अपने कसद से कुफर को इख्तियार ना करे तो वो काफिर नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लिए टेक होम पॉइंट एक ये है कि हमसे अक्सर जो है ना वो कोई ऐसे अमाल हमसे सादे हो जाते हैं जिनके बारे में हमने प्लान नहीं किया होता, ठीक है ना। गुनाह के अमाल की बात हो रही है और गलती गलत किस्म के जो काम होते हैं वो हमने अनप्लान किए होते हैं ना, बस हो जाते हैं। यानी तकाजा बशरियत उसको कहते हैं, बशर होने के तकाजे की वजह से हो जाते हैं, भाई हम कमजोर हैं हमारी हो जाते हैं। तो चूंकि हमने प्लान नहीं किया होता ना उनको, तो इस वजह से वो अमाल जो होते हैं ना, तो उनसे हम फौरन अगर नादिम हो जाएं, शर्मिंदा हो जाएं, तौबा कर लें, तो उनका उनका यानी एक तो वो हमारे नामे अमाल में लिखे नहीं जाते, दूसरा ये भी कि उनका कोई असर भी हमारी जिंदगी में नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि वो हमने बाकायदा प्लान आउट करके नहीं किया। उसी तरह अगर हमें कोई फोर्स कर रहा हो किसी सिचुएशन के अंदर बिल्कुल ही हमारी मर्जी के खिलाफ, हम अल्लाह की नाफरमानी नहीं करना चाहते, हम शरीयत के खिलाफ वर्जी नहीं करना चाहते, लेकिन किसी फोर्सफुल सिचुएशन की वजह से हम वो कर रहे हैं, तो वो भी जो अमल है ना उसका भी असर जो है ना या तो होता ही नहीं है, या डिपेंडिंग ऑन कितना हमारा इख्तियार उसके अंदर शामिल है उतना ही हमारे ऊपर उसका असर होगा। नेगेटिव असर जो गुनाह का होता है ना, वो नेगेटिव असर भी जो होता है एक वन और जीरो वाला नहीं है कि या तो होगा या तो नहीं होगा, बल्कि ये जो है एक एक यानी ग्रेजुअल चीज है, यानी एक बड़ा लंबा एक उसके अंदर स्पेक्ट्रम है, कितना आपका इख्तियार शामिल है, कितनी मजबूरी उसमें शामिल है, तो इसके तनासुब से उसका असर भी आपके ऊपर होता है, ठीक है। तो फरमाया कि जब तक कोई शख्स अपने कसद से कुफर को इख्तियार ना करे वो काफिर नहीं हो सकता। और यहाँ आयत के आखिर में ये तसरी है कि अंतुम ला तशुरून, यानी तुम्हें खबर भी ना हो, तो हफ्ते अमाल जो खालिस कुफर की सजा है वो कैसे जारी होगी। लेकिन कितना नुक्ते को पकड़ा है, ये उलमा का काम होता है कि बारीक बारीक नुक्तों को पकड़ करके फिर हमारे सामने बात को क्लियर करते हैं, क्योंकि ये एक अकीदे का मसला है ना कि भाई जब किसी ने अपने जान बूझ करके ऐसा काम नहीं किया तो उसको इतनी बड़ी सजा क्यों मिल रही है जो कि कुफर के ऊपर मिलती है। तो सैयदी हजरत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह जो कि हकीमुल उम्मत के लकब से मशहूर हैं, उन्होंने बयानुल कुरान जो कि उनकी मशहूर तफसीर है उसमें इसकी तौजीह ऐसी बयान फरमाई है जिससे ये सब इश्कालात और सवालात खत्म हो जाते हैं। वो ये है कि मानी आयत की ये है कि मुसलमानों, तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से अपनी आवाज बुलंद करने और बेमहाबा जहर करने से बचो, क्योंकि ऐसा करने में खतरा है कि तुम्हारे अमाल हब्त और जाया हो जाएंगे। और वो खतरा इसलिए है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पेशकदमी या उनकी आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद करके गालिब करना एक ऐसा अमर है जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और बेअदबी होने का भी इहतमाल है, जो सबब है ईज़ाए रसूल का। यानी असल प्रॉब्लम क्या है, ईज़ाए रसूल, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ होना, ठीक है, ईज़ा पहुंचना। अगरचे सहाबा कराम से ये वहम भी नहीं हो सकता कि वो बिलकसद कोई ऐसा काम करें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़ा का सबब बने, क्योंकि सहाबा तो आशिक रसूल थे और आशिक जो होता है ना वो अपने महबूब की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है, उसकी महबूब की तकलीफ उसके ऊपर बहुत गहरा गुजरती है और वो खुद इसका सबब नहीं बन सकता। अगर कभी गलती हो जाए उससे तो उसके ऊपर वो अपने आप को इतना मलामत करता है कि ये क्या हो गया मुझसे, कैसे हो गया मुझसे ये। और सहाबा का यही ख्याल था, वो तो आशिक रसूल थे तो उनसे तो ये गुमान ही नहीं था कि वो कोई ऐसा काम करें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़ा का सबब बने। लेकिन बाज आमाल व अफाल जैसे तकद्दुम और रफ़ सौत अगरचे बकसद ईज़ा ना हो फिर भी उनसे ईज़ा का इहतमाल है, इसी वजह से उनको मुतलकन ममनू और मासियत करार दिया गया है। ठीक है कि भाई एहतमाल तो है ना, ऐसे कि नबी सल्लम को तकलीफ पहुंचे, आप सल्लम कोई बात करना चाह रहे थे, आप सल्लम को काम करना चाह रहे थे और तुमने आगे बढ़ करके बात को काट दिया, आगे बढ़ करके तुमने नबी सल्लम के उस अमल को रोक दिया, ठीक है, तो इससे आप सल्लम को तकलीफ होगी, ईजा पहुंचेगी, आप सल्लम को दुख होगा इससे। ठीक है कि ये वो लोग हैं, भाई आप सल्लम को दुख क्यों इतना ज्यादा होगा, हम किसी और के साथ ऐसा काम करें तो वो उसको तो वो तो कहते यार क्या हो, क्या हो गया, चलता है सब कुछ राइट। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम सलाम के साथ ऐसा मामला नहीं है, इसलिए कि नबी अलैहिस्सलाम सलाम ने सहाबा कराम के ऊपर इतना बड़ा एहसान किया था, इतना बड़ा एहसान किया था कि इस एहसान के बाद जो है ना वो यानी कहते हैं ना सहाबा जो है वो नबी अलैहिस्सलाम सलाम की गुलामी में आ गए थे, वो एहसान किया था कि सहाबा जो है वो सारे के सारे काफिर थे, मुशरिक थे,
جہنم کے مستحق تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے ان کو ہدایت ملی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کی بازی لگا دی، دن رات ایک کر دیے کہ یہ لوگ جہنم سے بچ جائیں. تو جہنم سے بچا دینا یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ جس کے سامنے دنیا کے سارے احسانات ہیچ ہیں. ٹھیک ہے نا، ماں باپ کا کتنا احسان ہم مانتے ہیں، تو ماں باپ کیا کرتے ہیں ہمارے لیے؟ کھانا کھلاتے ہیں، ہمارا ڈائپر چینج کرتے ہیں، ہمارے جو ہے وہ کپڑوں لتے کا انتظام کرتے ہیں، ہمیں اسکول میں داخل کروا دیتے ہیں. لیکن جہنم سے بچانے کا تو اس میں کوئی بھی معاملہ نہیں ہوتا نا. ٹھیک ہے، جہنم سے بچانا تو ایک عام ماں باپ جو ہے وہ کام کر ہی نہیں سکتا، کرتا ہی نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے نا، لیکن کتنا احسان مانتے ہیں ماں باپ کا، جو اچھے اولادیں ہوتی ہیں ماں باپ کا کتنا احسان مانتی ہیں، اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ ان کو ملامت کریں اگر وہ احسان نہ مانے. ٹھیک ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ہیں جن کا اصل ہمارے اوپر احسان ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا احسان. ماں باپ کا احسان ہمارے اوپر 30-40 سال کی زندگی کا احسان ہوتا ہے، اس سے بھی کم کا 10-15 سال کی زندگی میں سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، پھر ویسے ہی انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. رائٹ، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو صحابہ کرام کے اوپر یہ احسان تھا، تو اس وجہ سے جب ایسا کوئی غلط بات کرے نا تو دکھ پہنچتا ہے نا. اپنی اولاد جب ہمارے ساتھ کوئی بھی معاملہ کرے تو ماں باپ کو دکھ پہنچتا ہے، ہم کوئی کریں اپنے ماں باپ کے ساتھ ان کو دکھ پہنچتا ہے، حالانکہ ان کا احسان ہمارے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احسان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. ٹھیک ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھ پہنچنا تو اس کا احتمال بہت زیادہ ہے نا کہ بھائی میں نے ان کے ساتھ کیا نہیں کیا اور انہوں نے میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ معاملہ. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے سوچے نا تو یہ بات سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو فرمایا کہ بعض اعمال اس لیے ان کو مطلقاً ممنوع اور معصیت قرار دے دیا ہے، اور بعض معصیتوں کا خاصہ یہ ہوتا ہے، یعنی بعض گناہ، معصیت کا مطلب ہوتا ہے گناہ، تو ان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے کرنے والے سے توبہ اور اعمال صالحہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی برے جو کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نا پھر بندے کو برائی کے راستے پر چلا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جب برائی کے راستے پر چل جاتا ہے تو پھر نیکی کیسے کرے گا؟ برائی کے راستے پر تو برائی کے ہی اسباب اس کو میسر ہوں گے نا، نیکی کے اسباب تو نیکی کے راستے پر ہوتے ہیں. جیسے کل بھی بات ہوئی تھی کہ تقویٰ کا راستہ ہم نے اختیار کیا ہے کہ نہیں اختیار کیا. ٹھیک ہے نا، تو تقویٰ کا راستہ نہیں اختیار کیا تو تقویٰ کہاں سے ملے گا؟ اسی طرح نیکی کا راستہ اختیار نہیں کیا بلکہ گناہ کا راستہ اختیار کر لیا تو اب تو گناہوں کی ہی توفیق ملے گی نا. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اعمال صالحہ کی توفیق ختم ہو جاتی ہے. سلب کا مطلب ہوتا ہے ایبزارب کر لی جاتی ہے، دور کر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ گناہوں میں منہمک ہو کر انجام کار کفر تک پہنچ جاتا ہے جو سبب ہے حفظ اعمال کا. ٹھیک ہے، یعنی جب گناہ کے راستے پر کوئی پھسلنا شروع ہو جاتا ہے نا، سلپری سلوپ ہوتا ہے یہ گناہ کا راستہ. جب آپ سلپری سلوپ کے اوپر ایک دفعہ پھسلنا شروع ہو گئے تو اب آپ اپنے آپ کو کیسے روکیں گے؟ گریویٹی سے جو ہے وہ آپ نیچے کھینچتے چلے جائیں گے، اور جب آپ سلوپ پہ نیچے جاتے جائیں گے تو گناہ کے سلوپ کے نیچے تو جہنم ہے. ٹھیک ہے نا، تو کیا مطلب ہوتا ہے جہنم میں کیسے گرتے ہیں؟ کہ آخری پوائنٹ تک پہنچتے بندہ کافر ہو جاتا ہے، اور کفر کے بعد پھر جہنم واجب ہو جاتی ہے اس شخص کے اوپر. ٹھیک ہے نا، تو یہ جو دور ہے نا جس سے ہم گزر رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ سنتے ہی رہتے ہوں گے کہ یہ وہ دور ہے کہ جس کے اندر بندہ صبح کو مومن ہوتا ہے، رات کو کافر ہوتا ہے، شام کو کافر ہوتا ہے، شام کو مومن ہوتا ہے، صبح اٹھتا ہے تو کافر ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا. یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خبر دے دی کہ ایسا ہوگا، لیکن یہ ایسا جو ہے یہ تدریجن ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، ہر انڈیویجول کے ایک اپنی ایک پیتھ ہوتی ہے، اپنی زندگی کا ایک اس نے ایک یعنی چوائسز اس کی ہوتی ہیں. تو اس کی چوائسز جو ہوتی ہیں نا، وہ چوائسز اس کو اس کفر کے راستے پہ ڈال رہی ہوتی ہیں، اور ڈلتے ڈلتے وہ جو ہے خود جو ہے وہ اپنے حرکتوں کی وجہ سے کافر بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ آج کے دور میں لیفٹ اینڈ رائٹ لوگوں کے مرتد ہونے کی خبریں ملتی ہیں، لوگوں کے جو ہے وہ ایسے باتیں کہہ دیتے ہیں جو کہ اوپنلی وہ کہتے نہیں ہے کہ میں کافر ہو چکا. یہ کافر ہونا، اچھا اس پہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ سن لیں. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہم کینیڈا مو ہو سکتے ہیں، ہم امریکہ موو ہو سکتے ہیں، ہم یورپ آسٹریلیا موو ہو سکتے ہیں. پوچھتے ہیں کچھ لوگ، پوچھنے والے جنہوں نے اپنا ایک پوچھنے کا ایک بنایا ہوتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں، باقی لوگ تو پوچھتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جو پوچھتے ہیں نا تو ہم ان کو منع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کیوں منع کرتے ہیں؟ وہ اس لیے منع کرتے ہیں کہ ان مقامات کے اوپر جب انسان چلا جاتا ہے نا تو وہاں پر اوپنلی اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دینا کہ میں مرتد ہو چکا ہوں، یا جیسے پچھلی کلاس میں بات ہو رہی تھی کہ میں گے ہو چکا ہوں، میں لیسبین ہو چکی ہوں یا میں ٹرانسجینڈر ہو چکا ہوں یا جو بھی اس طرح کی خرافات ایجاد ہوئی ہیں دنیا میں, تو ڈکلیئر کر دینا بڑا آسان کام ہے. اب جب انسان ڈکلیئر کر دیتا ہے نا اپنے آپ کو, تو اب وہ یعنی اس کے لیے واپس آنا جو ہے بہت مشکل کام ہو جاتا ہے, آلموسٹ امپاسبل ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ پورے معاشرے کے اندر وہ اس کے اوپر لیبل بھی لگ جاتا ہے, اور لیبل کی وجہ سے نا اندر سے بھی وہ جو ہے وہ اور زیادہ پکا ہو جاتا ہے اس کے اوپر کہ ہاں میں یعنی نو ون کین اسٹاپ می, آئی ایم ناٹ آنسریبل ٹو اینی ون. ٹھیک ہے, تو یہ اس ماحول کی وجہ سے ہوتا ہے. جبکہ یہی کام کوئی انسان پاکستان میں بھی کر سکتا ہے, کسی مسلمان ملک میں بھی کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اوپنلی ڈکلیئر نہیں کر پاتا وہ, کیونکہ سوشل پریشر اس کے اوپر ہوتا ہے, فیملی پریشر اس کے اوپر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, دوستوں کا, اور تو یہ پریشرز کی وجہ سے وہ ڈکلیئر نہیں کر پاتا. تو ڈکلیئر چونکہ نہیں کر پاتا نا, تو اس وجہ سے اس کے واپس پلٹنے کے چانسز جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ ایزیلی واپس آ سکتا ہے کیونکہ پتہ ہی نہیں ہوتا لوگوں کو کہ وہ کیا کر چکا ہے. ٹھیک ہے نا, اس نے ڈکلیئر نہیں کیا ہوتا اپنے آپ کو. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے ہے نا ایمان کی حفاظت جو ہے وہ مسلمان معاشرے کے اندر نسبتاً زیادہ آسان ہوتی ہے, اور کفر کے معاشرے کے اندر نسبتاً بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے اور کفر کو ڈکلیئر بھی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر وہ جہنم اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے. تو جس سے تمام اعمال صالحہ ضائع ہو جاتے ہیں, کرنے والے نے چونکہ قصد ایذا کا نہ کیا تھا, اس لیے اس کو اس کی خبر بھی نہ ہوگی کہ اس ابتلائے کفر اور حبت اعمال کا اصل سبب کیا تھا. ٹھیک ہے, یعنی اس نے ارادتاً یہ نہیں کیا تھا کہ جی میں ان کو ذرا مزہ چکھاتا ہوں. ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا, جب ہم نے کسی کو تکلیف دینی ہوتی ہے تو ہم یہ دل میں سوچتے ہیں یا ہم کسی سے ایکسپریس کرتے ہیں کہ میں ذرا جا کے نا اس کو مزہ چکھاتی ہوں, میں بھی دیکھتی ہوں ذرا کہ وہ کیسے جو ہے وہ یہ کام کرتا ہے. تو اس طریقے سے نا ہم یہ جو سوچتے ہیں نا, اس کو کہتے ہیں قصداً ایزا کا ارادہ کرنا. ٹھیک ہے نا, پلان کر کے کسی کو تکلیف پہنچانا, اس کے کام میں رکاوٹ پیدا کرنا. ٹھیک ہے, تو صحابہ کرام میں سے کسی نے ایسا قصداً ارادہ نہیں کیا تھا کہ ذرا میں جا کے ان کو تکلیف پہنچاتا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو بے ادبی والی چیز ہے نا, یہ بے ادبی جو ہے یہ تکلیف کا سبب بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں جو کہ کتاب ہدایت ہے صحابہ کرام کے لیے, سب سے پہلے صحابہ کرام تھے نا اس قرآن کے مخاطب نبی علیہ السلام کے بعد, ہم تو 40th جنریشن یا اس کے بعد والی جنریشن میں ہمیں یہ قرآن کی تعلیمات مل رہی ہیں, تو صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام تعلیم دے رہے تھے کیا چیز فائدہ مند ہے, what you should be doing, what you should not be doing, right? یہ تعلیم دے رہے تھے نا, تو صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں پر یعنی اس غلطی کے مرتکب ہونے سے بچانا چاہتے ہیں. تو یہ بتا رہے ہیں کہ تم جو ہے ادب کو معمولی چیز نہ سمجھو, بے ادبی کو معمولی چیز نہ سمجھو, کیونکہ بے ادبی جو ہے وہ ایزا کا سبب بن سکتی ہے اللہ کے رسول کا, اور ایزا اگر اللہ کے رسول کو تم نے پہنچا دی تو تم کفر میں داخل ہو سکتے ہو, رائٹ, تم کفر میں داخل ہو سکتے ہو اور تمہارے سارے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا, یہ تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے صحابہ کو فرما رہے ہیں. تو یہ اب ہمارے اوپر ظاہر ہے, اس کو اب ہمارے اوپر کیسے اپلائی ہوتی ہے, کیونکہ ہمارے اوپر یہ کیا ہے, کہانیاں ہیں خالی, اللہ نے یہ کہا, نبی نے یہ فرمایا, صحابہ نے یہ کیا, یہ سب قصے کہانیاں ہی تو ہیں ہمارے لیے. تو ہمارے لیے کیا ریلیونس ہے اس کی, کیا فائدہ ہے ہمیں ہماری زندگی میں ان چیزوں کا, سوائے اس کے کہ ہماری نالج بیس بڑھ رہی ہے, ہمارے فیکٹس جو ہے ہمارے ذہن میں بڑھ رہے ہیں, اس کے علاوہ کیا فائدہ ہے ہمارے لیے؟ تو نہیں, فائدہ ہے ہمارے لیے, اور مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ لکھتے بھی ہیں اس کو کہ ہمارے لیے کیا فائدہ ہے. فرماتے ہیں بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اگر کسی صالح بزرگ کو کسی نے اپنا مرشد بنایا ہو, مرشد کون ہوتا ہے جو کہ رشد و ہدایت کے راستے کے اوپر گائیڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے, اپنے مرید کو, یہ پیری مریدی جو ہے نا جس کو کہ ہم نے ایک بڑا اسٹگما بنا لیا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ اسٹگما جو بنایا نا, اسٹگما کا مطلب بڑی خطرناک چیز, بڑی گندی چیز, رائٹ, پیری مریدی, رائٹ, تو پیری مریدی کوئی اسٹگما نہیں ہے. ہاں, اگر آپ کسی چیز کو ابیوز کرنا شروع کر دیں تو کوئی بھی چیز اسٹگما بن جاتی ہے, کسی بھی چیز کو آپ ابیوز کریں تو وہ اسٹگما بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو پیری مریدی کا بھی یہی معاملہ ہے. ٹھیک ہے نا, مرشد اور مرید وہ بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر آپ اس کو ابیوز کریں تو پھر وہ نقصان دہ ہو جاتی ہے, جو کہ ہم پیچھے سورہ یاسین کی تفسیر کے اندر افراد اور تفرید کے ٹاپک کس کے تحت ڈسکس کر چکے ہیں. ٹھیک ہے نا, جہاں بھی آپ کسی چیز میں افراد کریں گے وہ نقصان دہ بن جائے گی, جہاں بھی آپ اس کے اندر تفرید کر دیں گے وہ نقصان دہ بن جائے گی. تو دین اسلام جو ہے وہ استقامت کا اور اعتدال کا راستہ بتاتا ہے. تو مرشد وہ ہوتا ہے کہ جس کو کہ کوئی انسان اپنا پیر بناتا ہے. کیا مطلب؟ کہ میں ان کی ہدایات کی روشنی میں جو ہے وہ دین کے اوپر عمل کروں گا, اور یہ جو ہے نا مجھے میری غلطیوں پہ میری اصلاح کیا کریں گے, میری غلطیوں پہ میری روک ٹوک کیا کریں گے. ٹھیک ہے, اور وہ میرے ذاتی احوال سے واقف ہوں گے. ٹھیک ہے نا, ذاتی احوال, یہ وہ شخص ہوتا ہے جس کو کہ پیر اور مرشد کہتے ہیں, کیونکہ پیر کے سامنے جا کر کے اپنے ذاتی احوال کھولنے ہوتے ہیں کہ جی میں ایسا کرتا ہوں, میں ایسی کرتی ہوں, مجھے یہ پرابلمز ہیں, مجھے یہ ڈیفیکلٹیز ہیں, میرے اندر جو ہے وہ اس قسم کی ایبلٹیز ہیں یا میرے اندر اس قسم کی فالٹس ہیں. تو یہ ڈفرنس ہوتا ہے ایک عام مفتی میں اور ایک پیر میں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر پیر و مرشد کی بات کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کو اپنا, کسی صالح بزرگ کو اپنا مرشد بنایا ہو, ٹھیک ہے, یعنی مرشد کے طور پر اس کے ساتھ ایک اصلاحی تعلق بنایا ہو, تو اس کے ساتھ گستاخی اور بے ادبی کا بھی یہی حال ہے کہ بعض اوقات وہ سلب توفیق اور خذلان کا سبب بن جاتی ہے, جو انجام میں کار متاع ایمان کو بھی ضائع کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے اوپر ایک اور مصیبت کہ ماشاءاللہ یہ باتیں پڑھ کر کے نا پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ دوسری طرف ذہن تو جاتا ہے نا, انسان کا نفس جو ہے وہ تو نہیں چاہتا کہ اس کی اصلاح ہو جائے, نفس کی اصلاح ہو جائے اور جنت کا وہ مستحق بن جائے, اور شیطان جو ہے اس کا تو گول آف لائف ہی ہے کہ یہ انسان جو ہے یہ جنت میں نہ پہنچ جائیں کہیں, ایمان بچا کے نہ چلے جائیں کہیں دنیا سے. تو پھر نا وہ ہر جملے کو ابیوز کرتا ہے, ہر جملے کو جو ہے وہ مینیپولیٹ کرتا ہے. تو اب یہ جو جملہ ہے وہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو اس انداز میں پڑھتے ہیں کہ بھائی یہ تو بڑی مصیبت ہے کہ پیر و مرشد صاحب بنا لیے گئے, تو اب ان کے ساتھ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو پھر تو ہم گئے, رائٹ, پھر تو سارے کے سارے اعمال جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گے, ہفتے اعمال ہو جائے گا, اور جو ہے وہ یعنی توفیق سلب ہو جائے گی وغیرہ. تو چلو جی بناتے ہی نہیں ہیں, ہے نا, دوری رہو جی ان لوگوں سے. واقعی ایسے لوگ ہیں جو کہ ایسا سوچتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ایسا, اور اسی وجہ سے وہ اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اس مسئلے کو بھی بہت ضروری ہے سمجھنا کہ بھائی ویسے تو بڑی تفصیل ہے اس کے اندر کیا کیا سمجھائیں, لیکن اس مسئلے کو سمجھنا اس یعنی آسانی سے کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھائیں کہ یہ جو ہفتے اعمال والا معاملہ ہے, کفر تک جو معاملہ ہے نا, یہ جو ہے نا یہ اتنا یہ نہیں ہے کہ جی بس کسی سے بھول چوک ہو گئی اور کسی سے جو ہے وہ بس وداؤٹ اینی یعنی جیسے کہ صحابہ کرام سے یہ چیز جو ہے وہ بلا قصد و ارادے کے ہو گئی تھی تو اس کے اوپر ان کو جہنم کا مستحق بنا دیا جائے گا, یہ نہیں کیا جا رہا یہاں پر. ٹھیک ہے نا, میں نے اتنی تفصیل کے ساتھ جو آپ کو سمجھانے کی کوشش کری نا, وہ اسی لیے سمجھانے کی کوشش کری ہے کہ اللہ تعالی نبی یعنی صحابہ کرام کو تعلیم دے رہے ہیں یہاں پر, ایجوکیٹ کر رہے ہیں یہاں پر, اور اس کے ذریعے سے نا ان کو فیوچر کی غلطیوں سے آگاہ کر رہے ہیں, بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور باقی امت کو بھی جو ہے وہ تعلیم مل رہی ہے اس کے ذریعے سے کہ بھائی ہم نے کیسے رہنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی ان کسی سے بھول چوک سے کوئی غلطی ہو گئی تو اب وہ جہنم کا مستحق بنا دیا گیا, اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے, نعوذ باللہ, کوئی ڈراؤنی قسم کی چیز نہیں اللہ تعالیٰ کہ گویا کہ لوکنگ فار این ایکسکیوز ٹو پٹ پیپل ان جہنم, نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اللہ از ناٹ لوکنگ فار این ایکسکیوز. ٹھیک ہے نا, خامخواہ ادھر ادھر کے کسی کی کوتاہی, کسی کی بھول چوک, اس کو بہانہ بنایا اور جہنم اٹھا کے پھینک دیا, اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اس کے اوپر, رائٹ, اللہ تعالیٰ اتنے بڑے ہیں اور ہم اتنے چھوٹے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیں, کسی کی مجال نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اف بھی کر سکے, سوال کر سکے کہ کیوں کہ آپ نے ایسا, رائٹ, کسی کی مجال نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر تعلیم مقصود ہے, یہاں پر لوگوں کو جہنم میں ڈال دینا مقصود نہیں ہے بالکل بھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پیر اور مرشد بنانے والا جو معاملہ ہوتا ہے وہ جو ہے نا یہ انسان کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ یہ نہیں بنائیں گے نا تو اس کے بغیر جو ہے وہ اصلاح ہوتی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اصلاح کی نیت سے بنائیں یہ تعلق, اور اس تعلق کو اصلاح کے لیے استعمال کریں. اگر آپ نے تعلق بنایا ہی نہیں کسی سے تو اصلاح ہی نہیں ہوگی. پہلی بات, ٹھیک ہے نا, دور رہ کر کے بچ نہیں جائیں گے. یہ جو ہمارے کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ دور رہو تو بچ جائیں گے, خامخواہ کیوں اپنے آپ کو رسک میں ڈالتے ہو. نہیں, رسک میں تو آپ پہلے سے ہیں, گناہ آپ کر رہے ہیں, آپ اکیلے رہ کے اپنا علاج نہیں کر سکتے, تو رسک میں تو آپ آلریڈی ہیں. ان کے پاس جا کے آپ اپنے آپ کو رسک میں نہیں ڈال رہے, آپ ان کے پاس جا کر کے ایکچولی رسک فیکٹر کو ریڈیوس کر رہے ہیں. رسک فیکٹر تو رہتا ہے انسان کی زندگی میں, لیکن رسک فیکٹر کو آپ ریڈیوس کر رہے ہیں پیر و مرشد بنا کر کے کسی کو, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ دوسری بات یہی ہے کہ جیسے کہ نبی علیہ السلام کا بھی ایک بہت بڑا احسان تھا نا صحابہ کے اوپر کہ جہنم کے راستے سے بچایا تھا, تو بھئی بہت بڑا احسان تو پھر پیر و مرشد کا بھی انسان کے اوپر ہوتا ہے نا کہ بھئی معاصی کی گناہ کی وجہ سے جو وہ جہنم کا مستحق بن چکا ہوتا ہے, تو جہنم کے مستحق بننے سے جو ہے وہ بچ جاتا ہے, تو پیر و مرشد کا بھی تو اتنا بڑا احسان ہوتا ہے اس کے اوپر. لیکن ہم ابیوز کس طریقے سے کرتے ہیں اس سسٹم کو, جس کی وجہ سے نا یہ سارا کا سارا مسئلہ کریٹ ہوتا ہے, بدگمانیاں اور بد یعنی لوگوں کے ذہن میں غلط تصورات دیا جاتے ہیں, وہ اس لیے کیونکہ ہم جو پیر و مرشد کسی کو بناتے ہیں نا, تو ہم جو ہے وہ برکتوں کے لیے بناتے ہیں, فقط برکتیں, جس کا ہمارے ذہن میں تصور یہ ہے کہ بس ہماری زندگی میں ذرا خوشگواری آ جائے گی اور ہمارے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے, اس کو ہم نے برکت کا نام دے دیا ہے, ٹھیک ہے نا. بیٹی کی شادی ہو جائے گی, بیٹے کی جاب لگ جائے گی, میری جو ہے وہ اچھا سا میرا گھر جو ہے وہ بن جائے گا, میرے اوپر سے جو ہے وہ قرضے اتر جائیں گے, رائٹ, اور جو ہے وہ میری نوکری جو ہے وہ میری نوکری میں اسٹیبلٹی آ جائے گی. تو یہ ہماری نیتیں ہوتی ہیں پیر و مرشد کسی کو بنانے کی, اسی وجہ سے ہم ان کے پاس جا کے نا صرف جو ہے وہ تعویذ لے کر کے آنا چاہتے ہیں, صرف جو ہے وہ ان سے دعاؤں کی حد تک, اور اس سے زیادہ ہم ان سے کوئی بات نہیں کرتے, ہم اپنے احوال نہیں بیان کرتے, ہم ان سے مشورہ نہیں کرتے, ہم ان کی بات نہیں ماننا چاہتے, ٹھیک ہے نا. تو بھائی یہ تو آپ ابیوز کر رہے ہیں اس رشتے کو, رائٹ. تو جب آپ اس اتنے اہم رشتے کو, جو رشتہ آپ کو جہنم سے بچا کر کے جنت میں جانے کا سبب بننا چاہیے تھا, آپ نے اس کو فقط اس دنیا کے چھوٹے چھوٹے مسئلے سالو کرنے کے لیے استعمال کیا, تو یہ تو ناقدری ہوتی ہے نا, یہ تو یعنی اتنی بڑی یعنی اللہ کی نعمت کے ساتھ ناشکری والا معاملہ ہے. تو کیا سزا نہیں ملنی چاہیے اس کے اوپر, کیا اس کے اوپر جو ہے وہ یعنی کوئی آپ کے ساتھ پھر نہیں ہونا چاہیے معاملہ, ٹھیک ہے. تو بھئی یہ تو ہم نے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے نا ہماری, ہم کو ڈیزرو کرتے ہیں اس کو, تو ایسا نہ کریں. بس جب ڈاکٹر کے ساتھ جس نیت سے انسان اپنا اس کا تعلق بناتا ہے علاج معالجے کا, تو پیر و مرشد کے ساتھ اسی نیت کے ساتھ علاج معالجے کا تعلق بنائیں, روحانی علاج معالجے کا یعنی گناہوں کے علاج کا, اور پھر اس علاج کے اندر اپنی طرف سے جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں بھی, رائٹ. احوال بھی بتائیں, مشورے بھی لیں, اپنے معاملات کو جو ہے وہ ان کی یعنی ہدایات کے مطابق پھر عمل طے کرنے کی بھی کوشش کریں. وہ کیوں خامخواہ اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا, کیوں جہنم میں پھینک دے گا, کوئی نہیں جہنم میں پھینکے گا, ہرگز نہیں جہنم میں پھینکے گا اٹھا کے, ٹھیک ہے نا. لیکن ہم یہ نہیں کرتے نا, بغیر پوچھے بغیر مشورے کے, تو ہم اپنے زوم کے اندر تو بڑے نیک اور اچھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ نہیں گزار رہے ہوتے. ہماری زندگی میں بے شمار گناہ ایسے چل رہے ہوتے ہیں جن سے کہ ہمیں توبہ تک کی توفیق نہیں مل رہی. دین کا علم حاصل کرنے کے بارے میں بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ اگر پڑھ لیا تو عمل کرنا واجب ہو جائے گا, جہالت کی انتہا سے زیادہ اور اس بات کو اور کیا کہا جائے کہ پڑھ لیا تو عمل کرنا واجب ہو جائے گا. یہ صرف جاہلوں والی باتیں, جو کہ دراصل جاہل رہنا چاہتے ہیں تو پھر وہ ظاہر ایسی بات کرنا چاہیں گے, ایسی باتیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو پھر آپ چھوڑ دیں یار, اس طرح کیا ہے, آپ لمٹس بھی تو ہوتی ہیں نا کچھ, کس کس چیز کو ہم پریس کریں. خیر, آپ نے سوسائٹی کی بات کی تھی, تو کیا انسان کو ایسی سوسائٹی کو آپٹ کرنا چاہیے جہاں وہ گناہ زیادہ نہ کر پائے؟ ہاں, یو مین اپلائی لیٹر, نہیں ڈیفینیٹلی, یہ تو بڑی امپورٹنٹ اور اچھا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے وہ دین ہمیں فقط گناہ کرنے سے نہیں روکتا, بلکہ وہ ہمیں گناہ کے قریب جانے سے روکتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہر ہر گناہ کو الگ الگ یعنی اسپیسیفائی نہیں کیا اپنے قرآن کے اندر, لیکن ایک گناہ جو کہ ایک سوسائٹی لیول کا گناہ ہوتا ہے اس کو ورڈز کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفائی بھی کر دیا, لا تقربوا الزنا, رائٹ. تو زنا کے قریب بھی نہ جاؤ, کیونکہ زنا جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ جو کہ سوشل لیول کے اوپر جو ہے نا اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں, نظر آتا ہے یہ بے حیائی والا ماحول اور اس قسم کی ساری چیزیں. تو اللہ تعالیٰ نے قریب جانے سے روک دیا. اور پھر اگر آپ نے وہ لیکچرز اٹینڈ کیے ہوں جو کہ لا تقربوا الزنا کی آیت کے اوپر ساجد نے پچھلے دنوں کیے بھی تھے, تو اس کے اندر پھر یہ پورا کا پورا جو ہمارے شریعت کا اصول ہے کہ ایک تو گناہ کو اس شریعت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت نے گناہ کو خالی حرام نہیں کیا بلکہ جو اسباب گناہ ہوتے ہیں ان کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت نے حرام کیا, حالانکہ پچھلی امتوں کے اندر ایسا نہیں تھا. تو وہ اسباب کی پوری ڈسکشن تھی کہ اسباب قریبہ ہوتے ہیں جو کہ لازمی طور پر انسان کو گناہ میں مبتلا کر دیتے ہیں, اگرچہ وہ خود گناہ نہیں ہوتے لیکن لازمند گناہ میں مبتلا کر دیتے ہیں. ان سے تو شریعت نے کہا کہ تمہارے لیے دور رہنا واجب ہے. پھر اس کے بعد کچھ اسباب ایسے ہوتے ہیں جو کہ ذرا زیادہ احتمال ہوتا ہے گناہ میں مبتلا کر دینے کا, لیکن نہ مبتلا کرنے کا بھی احتمال ہوتا ہے اس کے اندر, وہ اسباب بعیدہ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ان کو بھی ترک کرنے کا شریعت نے ہمیں سکھایا ہے کہ بھئی یہ بھی مکروہ ہے تو ان سے بھی تم دور رہو. اور کچھ اسباب ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت دور ہوتے ہیں گناہ کے, حالانکہ وہ بھی گناہ میں مبتلا کر سکتے ہیں انسان کو, لیکن اٹس ویری فار فیچ گناہ میں مبتلا ہو جانا ان اسباب کی وجہ سے. تو شریعت نے ان کو مباح قرار دیا, مباح مطلب پرمیسیبل. ٹھیک, تو ڈیفینیٹلی ہمیں ایسی سوسائٹی کو اڈاپٹ کرنا, دس از پارٹ آف دی دین. جیسے کہ وہ مشہور حدیث آپ نے یقیناً سنی ہوگی کہ ایک آدمی 99 قتل کرنے کے بعد اس کو خیال آیا کہ یار میں نے اپنی زندگی کیسے گزار دی, تو اب جو ہے وہ ایک بندے کے پاس گیا جو کہ بڑا عبادت گزار مشہور تھا, اور اس نے کہا کہ جی میرے لیے توبہ کو کوئی راستہ ہے؟ اس نے کہا نہیں, تم نے تو 99 قتل کر دی ہیں, تم کہاں سے بچو گے؟ تو اس نے غصے میں آ کر کے اس کو بھی قتل کر دیا, اب 100 بندوں کا قاتل ہو گیا. پھر اس کے بعد وہ ایک عالم دین کے پاس گیا کہ بھی میرے لیے توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ تو عالم دین نے کہا ہاں بالکل, اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر دیتے ہیں مرنے سے پہلے پہلے, تو تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی, لیکن میں تمہیں ساتھ ساتھ یہ مشورہ بھی دیتا ہوں کہ تم اس بستی میں جا کر کے رہو جو نیکوں کی بستی ہے. ٹھیک ہے, اب اس شخص نے اس بستی کی طرف چلنا شروع کیا, اور ہمیں معلوم ہے اس حدیث کے اندر کیا تھا کہ اس کی روح اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے آ کے قبض کر لی. پھر اس کے بعد وہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ جی یہ جو ہے وہ توبہ کر چکا تھا نہیں کیا تھا, پھر وہ جی رائٹ, وہ ساری چیز تو آپ کو پتہ ہی ہوگی. تو بستی میں جا کر کہنا ہے نا, یعنی نیکوں کا ماحول اختیار کرنا, اس کے بغیر نا نیک بننا از ورچولی از لائک آلموسٹ امپاسبل. باقی اس کے اندر مزید بھی بہت ساری باتیں ہیں, کرتے رہے کلاسز کے اندر, لیکن ابھی تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں. اور نے بھی کوئی سوال پوچھا ہوا ہے دوسری کلاس میں, نفس کیوں ہمارا دشمن ہے؟ وہ تو ہمارا حصہ ہے, تو وہ جنت میں جانے والے اعمال سے کیوں روکتا ہے؟ نفس ہمارا حصہ ہے, ہمارے اندر ہے ہمارا اپنا نفس. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ جس نفس کی بات ہو رہی ہے اس سے مراد ہمارا پورا وجود نہیں ہے, کیونکہ نفس انسانی کا لفظ جو ہے نا پورے وجود کے لیے بھی بولا جاتا ہے, لیکن یہاں آپ جس نفس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں, اٹس اے پورشن آف اس, پارٹ آف اس. ٹھیک ہے, جیسے کہ قلب ہمارا ایک پارٹ ہوتا ہے, عقل ہماری ایک پارٹ ہوتی ہے, اسی طریقے سے یہ نفس ہمارا ایک پارٹ ہوتا ہے. تو یہ جو نفس ہے وہ جہنم میں کیوں ہمیں لے جانا چاہتا ہے؟ نہیں, وہ ہمیں جہنم میں لے جانا نہیں چاہتا. ٹھیک ہے نا, بلکہ نفس جو ہوتا ہے نا اس کی مثال جو ہے وہ ایک بچے کی مانند ہے. بچہ, ٹھیک ہے نا, بچہ کیا چیز ہوتی ہے؟ بچہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس شعور نہیں ہوتا, جس کے پاس علم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یعنی اس کا ذہن بھی اتنا میچور نہیں ہوا ہوتا, اور اس کے جو ہے وہ نالج بھی اتنی اس کے پاس نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو بچہ کیا چیز ہوتا ہے؟ بچے کو جو ہے نا آپ لالی پاپ دے دیں اور کہہ دیں کہ لالی پاپ بڑی تمہیں نا مزے کی چیز ہے, اور ہلکا سا اس کو چکھا بھی دیں لالی پاپ. رائٹ, اب جب اس نے چکھ لی لالی پاپ اور آپ نے لالی پاپ کے فضائل بھی اس کے سامنے بیان کر دیے ہیں, تو اب تو اس کو لالی پاپ چاہیے. اب اس کے پاس علم تو ہے نہیں کہ جی یہ لالی پاپ جو ہے نا وہ جو بیچنے والے صاحب ہیں انہوں نے پتہ نہیں کس کورٹ میں بیٹھ کر کے کسی مکھیوں سے بھرپور جگہ کے اوپر بیٹھ کر کے یہ لالی پاپ بنائی ہے. ٹھیک ہے نا, تو آپ اس لالی پاپ کو کھائیں گے تو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی. بچوں کو یہ سب کیا بتا بھائی؟ رائٹ, تو بچہ تو بچہ ہے, اس کی تو عقل ہی اتنی نہیں ہے اور اس کا علم ہی اتنا نہیں ہے لالی پاپ کے بارے میں, تو اس کو تو بس آپ نے مزہ چکھا دیا لالی پاپ کا, اب تو اس کو لالی پاپ چاہیے بائی ہک اور بائی کروک. اس کو یہ نہیں پتا کہ لالی پاپ کھانے سے میں نے ER میں چلے جانا ہے, اس کو یہ نہیں پتا یہ ساری بات. بالکل اسی طریقے سے نفس کا بھی یہی معاملہ ہے کہ نفس جو ہے نا وہ بچے کی مانند ہے. ٹھیک ہے نا, تو بچے کو جو ہے نا وہ باہر کا جو شیطان ہے نا ٹھگ, رائٹ, ٹھگ, وہ ٹھگ جو ہے نا وہ جھوٹ آ کر کے بولتا رہتا ہے کہ بھئی یہ جو گناہ کا کام ہے نا یہ بڑا لذیذ ہے, بڑا مزیدار ہے, یہ تم ذرا سا چکھ کے تو دیکھو. وہ چکھتا ہے تو پھر کہتے ہیں ہاں واقعی ہے, تو واقعی گناہ کے اندر لذت اس کو محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اب جو ہے نا چونکہ بچہ جو ہے وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جی اس گناہ یعنی اس لولی پاپ کو کھانے سے میں نے کدھر اینڈ اپ ہونا ہے, اسی طریقے سے نفس کو نہیں پتا ہوتا کہ میں نے جہنم میں اینڈ اپ ہونا ہے. ٹھیک ہے, تو نفس جو ہے نا وہ پھر ضدی ہے بچے کی طرح سے. ٹھیک ہے, تو بس وہ گناہوں کے پیچھے ضد کرتا رہتا ہے. وہ شیطان کی طرح عقل مند نہیں ہے, عقل مند سے مراد عیار نہیں ہے, تو شیطان بھی بڑا بیوقوف ہے, عقل تو ویسے بھی شیطان کے پاس بھی نہیں, لیکن اس کو عیاری کہیں گے. شیطان عیار ہے, شیطان بہت بڑا عالم ہے, بہت بڑا عالم ہے. کتنا اس کے علم ہے, شروع سے لے کر کے آج تک اس کا علم جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. نفس کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو وہ بےچارا جو ہے نا, نفس بےچارا ہی کہیں گے اس کو, تو وہ چونکہ ہمارا اپنا حصہ ہے نا, ہمارے اپنے گھر کا حصہ ہے, تو بےچارا ہی کہہ دینا چاہیے اس کو. وہ جو ہے نا بس اسی طریقے سے اپنی جہالت کی وجہ سے, اپنی کم عقلی کی وجہ سے وہ نہ جانتے ہوئے جہنم میں ہمیں دھکیل رہا ہوتا ہے شیطان کی بات مان کر کے. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا. اب جو اگلی آیات ہیں تو ان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, چند منٹ ہم آپ سے ذرا اوور لے ہی رہے ہیں, ویسے بھی چند تو رہ گئے رمضان مبارک کے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور رحیم. تو اس کے خلاصے تفسیر میں اللہ لکھتے ہیں کہ اگلی آیتوں کا قصہ یہ ہے کہ وہ ہے بنو تمیم, کہ وہی بنو تمیم, یعنی جس بنو تمیم کے سردار کے بارے میں ڈسکشن ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان ہو رہی تھی اور پھر ان میں آوازیں بلند ہو گئی تھی, اسی بنو تمیم کی بات ہو رہی ہے کہ اس قبیلہ بنو تمیم کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف فرما نہیں تھے بلکہ ازواج مطہرات کے حجرات میں سے کسی مکان میں تھے. اب یہ لوگ جو تھے نا, یہ غیر مہذب گاؤں والے لوگ تھے, باہر ہی سے کھڑے ہو کر آپ کا نام لے کر پکارنے شروع ہو گئے, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخرج الینا, باہر نکلو ہمارے پاس, ہماری طرف باہر نکلو, یعنی ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. جو لوگ حجروں کے باہر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں ان میں اکثروں کو عقل نہیں ہے, اکثروں کو عقل نہیں ہے کہ بھائی عقل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے, اس طرح نام لے کر باہر سے پکارنے کی جرت نہ کرتے. ٹھیک ہے, عقل ہوتی کا مطلب کیا, عقل ہوتی ہے استعمال نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا, تو با محاورہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں عقل نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو جرت نہ کرتے. اچھا, اب اکثر ہم کیوں فرمایا, اکثر ہم کا مطلب ان میں سے اکثر, یہ کیوں فرمایا؟ تو اس کی وجہ یا تو یہ ہے کہ بعض پکارنے والے فی نفسی ہی جری نہ ہو. ٹھیک ہے نا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جرت کرنے والے نہ ہو, بے ادبی کرنے والے نہ ہو بعض لوگ ان میں سے, دوسروں کے ساتھ دیکھا دیکھی لگ گئے ہوں. ٹھیک ہے, غلطی میں دوسروں کے بس سے ہوتا نا, سبھی کر رہے ہیں تو یہ انہوں نے بھی کرنا شروع کر دیا, کیونکہ سارے ہی جو ہے وہ دیہاتی لوگ تھے. اس طرح ان سے بھی غلطی ہو گئی, یا اگرچہ سب ایک ہی طرح کے ہوں مگر اکثر, یعنی سارے ہی جری ہوں, سارے ہی جو ہے وہ بے مہذب ہوں, لیکن اکثر ہوں کا لفظ پھر کیوں فرمایا؟ وہ فرمانے سے کسی کو اشتعال نہیں ہوگا, کیونکہ ہر شخص یہ خیال کر سکتا ہے کہ شاید مجھ کو کہنا مقصود نہ ہو. ٹھیک ہے, کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے تو اتنی سخت بات کہہ دی نا کہ اکثر جو ہے وہ بے عقل ہیں. ٹھیک ہے, تو بے عقل کسی کو کہہ دینا بالکل فیس ٹو فیس, تو یہ تو بھئی ذرا اشتعال دلا دیتا ہے اس بندے کو. ٹھیک ہے, تم بڑی گھٹیا انسان ہو, تم بڑی بیوقوف انسان ہو, تم بڑی جاہل انسان ہو. ٹھیک ہے, تو وہ تو اشتعال انگیز بات ہوتی ہے, ہو جاتی ہے نا. تو یہ لوگ تو ذرا نئے لوگ تھے دین اسلام کے اندر, تو ان کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ڈائریکٹلی نہیں ڈانٹا, بلکہ اس ڈانٹ کو اللہ تعالیٰ نے پورے مجمع کے اوپر اسپریڈ کر دیا, پھیلا دیا پورے مجمع پہ, اور یہ کہہ دیا کہ ان میں سے اکثر لوگ. تو اب جب اکثر لوگ کہہ دیا تو جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ بھی بغلیں جھانک رہے ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی وہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہوگی یا اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی مجھ سے یہ بات کیوں تھوڑی ہو رہی ہے, میں کوئی تھوڑی ہوں برا. تو اس سے جو ہے نا وہ انٹینسٹی آف ڈانٹ جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک احتمال ہے کہ اکثر ہوں کا لفظ کیوں استعمال کیا. تو واضح نصیحت کا یہی طریقہ ہے, ایسے کلمات سے احتیاط کی جائے جن سے مخاطب کو اشتعال پیدا ہو. اور اگر یہ لوگ, ٹھیک ہے, تو دیکھیں یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, وہ یہ کہ یہ جو کلیکٹو اصلاح والا طریقہ ہوتا ہے نا, کلیکٹو اصلاح والا طریقہ, ٹھیک ہے, یعنی بیان کا طریقہ, ٹھیک ہے, جس میں کہ ون ٹو مینی ریلیشن شپ ہوتی ہے, ایک بولنے والا ہوتا ہے, ایک خطاب کرنے والا ہوتا ہے, اور سامنے جو ہے وہ ایک مجمع بیٹھا ہوتا ہے. تو بیان کرنے والے طریقے میں باقاعدہ مشائخ نے لکھا ہے, معرف القرآن کے اندر یہ چیز منقول ہے,
مجھے ایگزیکٹلی اس کا پیج نمبر یا والیوم یاد نہیں ہے, لیکن معرف القرآن کے اندر یہ لکھا ہے کہ جو اکثر لوگوں کو جو بیان کیا جاتا ہے نا, اس کے اندر سختی سے کام لینا, ٹھیک ہے نا, سختی کے الفاظ استعمال کر دینا, سخت بات کہہ دینا, یہ ایکچولی یہ حکمت کے مطابق ہے, ٹھیک ہے, سختی سے بات کرنا حکمت کے مطابق ہے. لیکن جب آپ ون ٹو ون بات کر رہے ہوں, ٹھیک ہے نا, براہ راست جب کسی سے بات کر رہے ہوں, تو اس کے اندر نرمی اختیار کرنا, ٹھیک ہے, یہ عین حکمت ہے. حالانکہ ہم جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ جی ون ٹو ون تو ہم سے کوئی سختی کرے ہی نہ, لیکن بیان میں بھی کوئی ہم سے سختی نہ کرے. تو بھائی بیان میں بھی اگر سختی نہیں کریں گے نا, تو پھر آپ کو کبھی کوئی بات پہنچ نہیں سکے گی آپ تک, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے بیان میں جو سختی کرنا ہے تو اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے, وہ آسان ہو جاتا ہے نا بیان کے اندر, کیونکہ بات ایسے کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایسے گناہ کرتے ہیں, ہم جو ہے وہ بڑا غلط کر رہے ہیں, ہمیں جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی بیان کرنے والا اگر یہ کہنا شروع ہو جائے میں تو جی بڑا اچھا ہوں, تم سارے کے سارے جو ہے وہ گدھے ہو, رائٹ, تو پھر ذرا سخت بات ہو جائے گی. لیکن بیان کرنے والے ایسے نہیں کرتے, کہتے ہم ایسے غلط کام کر رہے ہیں, ہم ایسے ایسے کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ویسے یہ جو ہے نا جو سختی بھی جو ہوتی ہے یہ ایسے یعنی تھن آؤٹ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہی بات فرما رہے ہیں کہ مخاطب کو اشتعال پیدا نہ ہو, ہر انڈیویجول جو ہے نا وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا کورڈ محسوس کرے اور سمجھے کہ یہ تو بھائی دوسروں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ایک انداز میں یہ بات اچھی ہے اور ایک انداز میں یہ بات بری ہے. اچھی کس طرح سے ہے کہ بھائی جب کوئی بہت ہی سخت بات کی جا رہی ہوتی ہے تو وہ ٹرم ڈاؤن ہو جاتی ہے, ٹون ڈاؤن ہو جاتی ہے اس طرح سے, ٹھیک ہے. لیکن بری کس طرح سے ہے, بری اس طرح سے ہے کہ بھائی جب کوئی نصیحت کی بات ہو رہی ہے بیان کے اندر تو اپنے اوپر تو کسی بات کو بھی نہیں کنسیڈر کیا جا رہا کہ میں یہ غلطی کرتا ہوں گا, بلکہ ہمیشہ جو ہے وہ اگلے بندے کو سوچا جا رہا ہے, ہاں وہ یہ غلطی کرتا ہے, ہاں یہ بیان جو ہے نا یہ تو اس کے لیے ہو رہا ہے. بڑا مزہ آ رہا ہے کہ ہاں جب اپنے کسی مخالف کی کوئی برائی جو ہے وہ اگر بیان میں سننے کو مل جائے نا تو بڑا دل جو ہے وہ خوش ہوتا ہے کہ اچھا ہوا آج جو ہے نا یہ حضرت نے یہ والی بات کری ہے, ٹھیک ہے نا, خوش ہو رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ جی ہاں ان کی جو ہے وہ ڈانٹ پڑ رہی ہے. تو اس طرح سے سوچنا یہ بھی بڑی غلط بات ہے, ٹھیک ہے نا, اپنے اوپر رکھ کے سوچنا چاہیے کہ جی میرے لیے اس کے اندر کون سی والی اپلیکیبل بات ہے. بہرحال آگے فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ ذرا صبر اور انتظار کرتے یہاں تک کہ آپ سسن خود باہر ان کے پاس آ جاتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا, کیونکہ یہ ادب کی بات تھی, اور اگر ابھی توبہ کر لیں تو معاف ہو جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. تو یہ بڑی انہوں نے بے ادبی اور جہالت والی حرکت تو کری ہے, لیکن توبہ کا دروازہ ابھی بھی ان کے اوپر کھلا ہوا ہے, توبہ کر لیں گے معاف فرما دیں گے. پھر اس کے بعد باقی چیزیں ہم ان شاء اللہ اگلی کلاس میں دیکھیں گے کہ روزہ کے یہ جو سبب نزول تھا تو اس میں پھر صحابہ کرام نے نا اس سے پھر کیا اپنے لیے, حالانکہ یہ بنو تمیم کے لیے باتیں تھیں, بنو تمیم والے لوگ بالکل ہی غیر محسوس تھے, لیکن صحابہ کرام نے نا اس کو اپنے اوپر لیا اور انہوں نے اپنا یہ معاملہ کر لیا کہ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ بات پوچھنے کے لیے ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ باہر کھڑے ہو کر کے انتظار کریں, جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طرف نکلیں تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کریں. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ٹھیک ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کزن تھے, کمسن صحابی تھے, تو وہ جب علم حاصل کرنے کے لیے کسی سینئر عالم صحابی کے پاس جاتے تھے تو وہ ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے تک نہیں تھے, بلکہ گھر کے دروازے کے باہر بیٹھ جاتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ وہ عالم صحابی جب گھر سے نکلیں گے اور پھر جب مجھ سے وہ بات کریں گے تب میں ان سے علم کا سوال کروں گا. تو جب وہ صحابی باہر نکلتے تھے نا تو حیران رہ جاتے تھے کہ بھئی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں, تو کہتے ہیں میں یہاں پہ بیٹھ کر کے آپ نے انتظار کر رہا تھا. تو فرماتے تھے کہ بھئی آپ نے دروازہ کھٹکھٹا دیا ہوتا, آپ نے مجھے بلا دیا ہوتا, بلا لیا ہوتا اندر سے. تو فرماتے تھے کہ بھئی عالم جو ہوتا ہے نا وہ اپنی قوم میں مثل نبی کے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی آپ عالم ہیں تو آپ مثل نبی کے ہیں. یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ عالم اپنی قوم میں نبی کس جیسا ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے نبی کی شان میں یہ ہدایت فرمائی ہے کہ ان کے باہر آنے کا انتظار کیا جائے, right? تو اس وجہ سے حضرت ابن عباس فرماتے تھے کہ میں آپ کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا, حالانکہ وہ نبی نہیں تھے. اب ہم میں سے اکثر نا جب ہم اپنے مشائخ کی عزت کرتے ہیں نا, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ جو ہے وہ کچھ ایسا معاملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کہ صحابہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا کرتے تھے, ٹھیک ہے, تو وہ کہتے کیا ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو اللہ کے نبی تھے اور یہ تو اللہ کے نبی نہیں ہیں, تو آپ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کا جواب جو ہے نا یہاں پر صاف موجود ہے, بھئی
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دین کو زیادہ اچھا سمجھا ہے یا آپ نے اس دین کو زیادہ اچھا سمجھا ہے؟ ٹھیک ہے, جب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ عالم جو ہوتا ہے وہ اپنی قوم میں, یعنی جس قوم میں وہ رہتا ہے, جن لوگوں میں وہ رہتا ہے, وہ مثل نبی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر اگر اس عالم کے شاگرد اس عالم کے ساتھ ادب والا معاملہ کر رہے ہیں جیسا کہ پیچھے مفتی شفیع رحمۃ اللہ نے لکھا ہے, تو پھر عین دین ہے یہ, یہی ہمارا دین سکھاتا ہے. تو آپ کو پھر اس پہ کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی یہ غیر نبی کے ساتھ جو ہے وہ ادب والا معاملہ کرے. بھائی غیر نبی کو جو ہے وہ نبی تو نہیں مان رہے نا, غیر نبی سے جو ہے وہ وحی تو نہیں لے رہے نا, غیر نبی سے جو ہے وہ شریعت کے جو مسلمہ احکام ہیں ان احکامات کو چینج تو نہیں کر رہے نا, رائٹ. وہ تو ادب والا معاملہ کر رہے ہیں, اور ادب والا معاملہ تو ہر عالم کے ساتھ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو چلیں الحمدللہ یہ آیات کی جو ڈسکشن ہے وہ مکمل ہو گئی. اب کل سے انشاءاللہ ہم آیت نمبر 6 کے اوپر, مجھے اچھا خاصا اس کے اوپر کسی بھی باتیں ہیں تو ہم کل پڑھیں گے. اسی کو اور کوئی سوال ہے مطلب نہیں, ٹھیک ہے, پھر آپ کرتے ہیں جب آپ السلام علیکم.